بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور انداز جہاں میں آج گفتگو ہوگی شام کے بحران کے تناظر میں، تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں شام کے بحران کی تازہ ترین صورتحال، شام کی حکومت کی فوجی مدد جاری رکھنے پر روس کے اصرار اور اس پر امریکہ کے رد عمل، اور اسی کے ساتھ انتہا پسندی کے خلاف ایک بین الاقوامی اتحاد قائم کیے جانے کی روسی صدر کی تجویز کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
یورپ کی جانب جانے والے شامی پناہ گزینوں کے ہجوم کے بعد شام کی صورتحال ایک بار پھر عالمی حلقوں اور ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کا ملک شامی فوج کو ہر وہ چیز فراہم کرے گا جس کی اسے دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے۔ ماسکو میں جمعرات کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرگئی لاوروف نے کہا کہ روس شام کے صدر بشار اسد کی حمایت جاری رکھے گا تاکہ اس ملک میں لیبیا جیسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اگر عالمی برادری دوغلی پالیسی ترک کر دے تو داعش کے خلاف جنگ کے لیے مربوط اور مشترکہ کوششیں انجام دی جا سکتی ہیں۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے شام میں روس کی فوجی موجودگی میں اضافے کی بابت خبردار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ واشنگٹن کو شام میں روسی فوج کے اقدامات پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر روس اس عرب ملک میں اپنی فوجی موجودگی جاری رکھے گا تو بقول ان کے شام میں تشدد اور بدامنی بڑھتی رہے گی اور اس ملک میں عدم استحکام پھیل جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا یہ بیان ایسے عالم میں سامنے آیا ہے کہ جب شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اپنے ملک میں روس کی فوجی موجودگی سے متعلق امریکی اور اسرائیلی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروف پہلے ہی ان خبروں کی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے کہہ چکی ہیں کہ دمشق میں روس کے فوجی ماہرین کی موجودگی کا مقصد شام کو دیے جانے والے سامان حرب اور دفاعی سسٹموں کے استعمال کی تربیت فراہم کرنا ہے۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ شام میں روسی فوج کی موجودگی کا پروپیگنڈا دراصل خطے میں جاری دہشت گردی کو امریکہ اور اسرائیل کے مفاد میں طول دینے اور امریکہ کی قیادت میں قائم نام نہاد داعش مخالف اتحاد کی ناکامی پر پردہ ڈالنے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے بعض یورپی اور علاقائی اتحادی داعش کے خلاف اتحاد کے نام پر شام اور عراق میں فضائی حملے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ حملے ان ملکوں میں داعش کی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو ختم کرنا نہیں چاہتے، بلکہ انہیں خطے میں اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے کی بدستور کوشش کر رہے ہیں، اور شام میں روسی فوجیوں کی موجودگی کے حوالے سے مغربی اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ کا پروپیگنڈا امریکہ کی اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ شام کا بحران سن 2011 سے جاری ہے، اور امریکہ اور اس کے مغربی اور علاقائی اتحادی جن میں قطر، سعودی عرب اور ترکی سر فہرست ہیں، شام میں صدر بشار اسد کی قانونی حکومت اور عوام کے خلاف برسر پیکار دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر عالمی برادری دوغلی پالیسی ترک کر دے تو داعش کے خلاف جنگ کے لیے مربوط اور مشترکہ کوششیں انجام دی جا سکتی ہیں۔
ناظرین، آج 11 ستمبر ہے۔ اس دن امریکہ میں کچھ مشکوک واقعات رونما ہوئے، جس کو بعد میں بہانہ بنا کر امریکہ نے اسلامی دنیا کے خلاف اپنی جارحانہ اور یلغار کی پالیسیوں پر عمل شروع کر دیا۔ لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ 11 ستمبر کے واقعات کی حقیقت وہ نہیں ہے جو امریکہ اور اس کے طرفدار نیز سامراجی اور سہونی ذرائع ابلاغ عامہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اسلامی دنیا کے خلاف یہ ایک گہری سازش تھی جس کے بہانے امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی، عراق پر قبضہ کیا اور مشرق وسطی کے مختلف ملکوں میں جاری بحران اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ آج مشرق وسطی میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیبیا کی خانہ جنگی، یمن پر چڑھائی اور شام کا بحران، یہ سب اسی سازش کا ہی سلسلہ ہے جو امریکی سامراج اور صہیونی حلقوں نے 11 ستمبر کے مشکوک واقعات کے تناظر میں تیار کی تھی۔ شام کے بحران نے بہت حد تک اس سازش کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ امریکہ نے 11 ستمبر کے مشکوک واقعات کا ذمہ دار القاعدہ کو قرار دیا تھا اور القاعدہ کی ہی سرکوبی کے نعرے کے ساتھ اس نے افغانستان اور عراق پر لشکر کشی کی، لیکن شام میں اسی القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کی کھل کے حمایت کی، انہیں اسلحہ دیا، انہیں ٹریننگ دی اور آج بھی ان کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ شام کی حکومت اور وہاں کے عوام بارہا یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر مغربی دنیا انتہا پسندوں اور دہشت گردوں داعش اور جبہت النصرہ کی پشت پناہی اور حمایت بند کر دے تو شام کی فوج اور عوام انہیں ختم کرنے پر قادر ہیں۔ امریکہ نے جب اپنے علاقائی اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کے شام کی حکومت اور عوام کے خلاف تکفیری دہشت گردوں کا فتنہ کھڑا کیا، ترکی میں ان کے لیے ٹریننگ کے کیمپ بنائے اور ہر جگہ سے، حتیٰ مغربی ملکوں سے، داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں میں بھرتی ہونے کے لیے انتہا پسندوں کا سیلاب ترکی اور سعودی عرب کے راستے شام میں داخل ہونا شروع ہوا، تو اسی وقت ایران سمیت مختلف حلقوں نے خبردار کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ خطرناک کھیل جو امریکہ نے شروع کیا ہے، اس کے نتائج شام یا مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ مغربی ملکوں کو بھی دامنگیر ہوں گے۔ یہ بات آج ثابت ہو رہی ہے۔ تارکین وطن کا بحران تو اس کا صرف ایک حصہ ہے، ابھی تو بہت سے بحران مغربی دنیا، یورپ اور امریکہ کے دیگر اتحادیوں کے انتظار میں ہیں۔ ان حالات میں شام میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے جلد از جلد خاتمے کی ضرورت بہت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے، جس کے لیے روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے انتہا پسندی کے خلاف نئے اتحاد کی تجویز پیش کی ہے۔ روس کی حکومت نے اسی کے ساتھ شام کی حکومت کی فوجی مدد کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے اور امریکہ نے توقع کے مطابق اس کی مخالفت کی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم شام کے بحران کے حل کے لیے جاری کوششوں کے ساتھ ہی روسی صدر کی تجویز کا بھی جائزہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ شام کی حکومت کی فوجی مدد جاری رکھنے پر روس کے اعلان اور اس پر امریکہ کے رد عمل کے بارے میں بھی اپنے معزز مہمانوں کی رائے معلوم کریں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان، اسلام آباد سے پاکستان کی ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد، اور کراچی سے پاکستان کے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جعفر صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے،
بہت بہت شکریہ۔
آج 11 ستمبر ہے،
جی بالکل،
مشرق وسطی کے موجودہ حالات کا 11 ستمبر کے مشکوک واقعات سے کیا تعلق ہے؟
جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انالسٹ ہے، جو کہ ڈیپ، جن کا مطالعہ ہے ورلڈ افیئرس پہ، اور جو امپارشل اور بی طرفانہ اپروچ رکھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ 9/11 کا، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، کہ یہ ایک جو ہے ایک اندرونی عمل تھا، یعنی جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے یو ایس کی انٹیلیجنس سروسز پلس موساد اور کچھ ایسے عناصر تھے جس کو جو ہے وہ ایک پلاٹ تھا، ایک سٹیج ایکشن تھا، اور یا جس طریقے سے جو ہے ویسٹرن میڈیا یا جو ہے زائونسٹ میڈیا اس کو جو ہے وہ ڈسپلے کر رہا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ اور اس سے ایک جواز پیدا کرنا تھا، ایک جو ہے وہ موقع ملا یو ایس کو کہ اس نے اپنی فورسز کو موبلائز کیا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے افغانستان انویژن، افغانستان پہ حملہ ہوا، اور اس خطے میں جو ہے وہ فارن افواج کا جو ہے وہ عمل دخل شروع ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عراق پہ جو ہے وہ وہی مسئلہ جو ہے وہ عراقی انویژن کی گئی, امریکی افواج نے عراق کو انویٹ کیا. اس کے بعد جو ہے بہت سارے مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کافی سالوں سے جو ہے امریکہ چونکہ شام اس کی پالیسیوں کے تحت نہیں تھا اور اس کی پالیسیوں کو 100% اوبے کرنے سے انکار کر رہا تھا, اور ایک جو ہے وہ زائونزم کے فرنٹ پہ جو ہے وہ ایک ریزسٹنس کا ایک سمبل تھا سیریا, لبنان اور یہ کنٹریز. تو خود سیریا کے خلاف بھی سازشیں جو ہے وہ 2011 سے کہیں پہلے شروع ہو چکی تھی, یعنی تقریباً آپ یوں سمجھے کہ وہی 9/11 کے واقعات کے بعد جو ہے. تو یہ ایک پورا عمل تھا, یہ کوئی اتفاق نہیں تھا, ایک ویل پلانڈ جو ہے وہ, اور اس میں جو بھی ہے انٹرنیشنل ایجنسی یا جو بھی انوالو تھی اس کا یہ ایک سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, ان کے درمیان جو ہے وہ سیکٹیرین وار کو جو ہے وہ فیول کیا جائے, ملیٹنٹس گروپس کو جو ہے وہ ایجاد کیا جائے, اور جس سے یہ ہے کہ ایک وسیع پیمانے پر جو ہے اسلامی ملکوں کے اندر بلڈ شیڈ, ڈیسٹیبلائزیشن کا عمل, اور کوئی ایسا خطے میں کوئی ایسا ملک جو ہے اسٹرانگ نہ رہ جائے جو کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے ایک ریزسٹنس کے طور پر, یا جس سے یہ ہے کہ اسرائیل کو ایون جو ہے وہ. اب ہوا یہ ہے کہ اس واقعات میں وہ لوگ جو وہ ممالک جو کہ سیریا کی مخالفت کر رہے ہیں, جس میں سر فہرست جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے, ٹرکی ہے, کچھ پرشین گلف کے کنٹریز ہے, اب خود وہ بھی جو ہے ڈیسٹیبلائزیشن کا شکار ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹرکی جو ہے بالکل وہ ہو رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کنٹریز نے داعش کو پریزیڈنٹ حافظ اللہ اسد کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کے لیے ایجاد کیا, یا داعش کو جو ہے اس خطے کی ڈیسٹیبلائزیشن اور اس خطے میں ناامنی پھیلانے کے لیے ایجاد کیا, آج وہ بھی اس خطرے سے جو ہے محفوظ نہیں رہے. آپ نے دیکھا کہ ٹیررسٹ اٹیکس جو کہ فرانس میں ہوئے, بیلجیم میں جو ہے داعش کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, بریٹن میں پکڑے جا رہے ہیں, تو اور یہ جو ریفیوجیز اور مائیگرینٹس کا بحران ہے, یعنی وہ بحران جو کریٹ کیا گیا تھا اسلامک ورلڈ کو اور مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کو جو ہے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, اس کا جو اب وسیع ہو دامن گیر ہو رہا ہے ان کے بھی, ان کو وسیع ہو
لوگوں نے یہ بحران کھڑا کیا,
جن لوگوں نے یہ بحران کھڑا کیا تھا. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فورسز ایجاد کی جاتی ہے, ان کو ان لوگوں نے خود ہی ایجاد کیا, ملیٹنٹس جو ہے وہ ٹرینڈ کیے گئے, ان کو جو ہے انہوں نے فنڈنگ کی, ان کے تھرو انہوں نے آئل کے ذخیروں پہ قبضے کر کے ورلڈ مارکیٹس میں جو ہے آئل کو انلیگل طریقے سے جو ہے وہ, اور یہ خاموش تماشائی بنے رہے, اور جب جو ہے کچھ آتا ہے ان پہ پریشر پڑتا ہے ورلڈ پبلک اوپینین کا, تو وقتی طور پر یہ جو ہے ان گروپس کو جو ہے وہ وقتی طور پر سرکوب کرنے کی, یا ان کو جو ہے وہ
خالی اعلان
چلنے کی, ہاں زہری طور پر جو ہے وہ ایک نمائش اور بناوٹ دکھاتے ہیں, لیکن ابھی بھی کوئی ریئل پلان نہیں ہے جس میں یہ کہ یہ لوگ اگر یعنی داعش, القاعدہ, ان کو ختم کرنے کا, ٹوٹلی ان کو کرش کرنے کا کوئی سنسیئرلی پلان جو ہے وہ موجود نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جعفر رضی خان صاحب. اور ناظرین چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو, جہاں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر صاحب موجود ہیں. جی پروفیسر صاحب السلام علیکم. جناب 11 ستمبر کے مشکوک واقعات اور اس کے بعد اسلامی دنیا کے خلاف سامراجی اور صہیونی جارحیت سے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کا کیا تعلق ہے؟
بڑا گہرا تعلق ہے
جی.
یہ جو 11 ستمبر کا واقعہ تھا
جی,
دیکھیں اس قسم کے واقعات تو ماضی میں بھی ہوئے ہیں, مثلاً اب یہ ہولوکاسٹ ہے
جی,
اس پر مغرب میں تحقیق اور تفتیش جو ہے ممنوع قرار دی گئی ہے
جی.
بلکہ ایسا سوچنا بھی اور اس کا اظہار بھی جرم کیا قرار دیا گیا ہے اس پہ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, تو وہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس کے تناظر میں انہوں نے ایک ایسا جواز پیدا کیا مظلومیت کا ایک خطے میں, تاکہ اسرائیل کو مظلوم قرار دے کے فلسطینیوں کے وطن کو غصب کر دیا جائے اور وہاں ان کی نسل کشی کر کے باہر سے لائے گئے یہودیوں کو وہاں بسا دیا جائے. تو ایک تو دیکھیے ہولوکاسٹ کا مقصد یہ تھا. اب جہاں تک کہ 11 ستمبر کا تعلق ہے, اسی کا تسلسل ہے. پہلے مظلوم بنے اور کہیں کہ ہمارے پر جارحیت ہوئی ہے, پھر اپنے عوام کو مشتعل کریں, انتقام کے لیے تیار کریں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ باقاعدہ بھرپور حملہ کریں, دلی کٹر بم گرائیں, کلسٹر بم گرائیں. اب آپ دیکھ لیجیے افغانستان کو تو انہوں نے باقاعدہ ملبہ بنا دیا ہے پورے ملک کو. کاریز خشک ہو گئے ہیں, کھیت کھلیان جل گئے ہیں, مویشی ہلاک ہو گئے ہیں. تو وہاں تو جناب باغبانی غلہ بانی یہی ایک خاص پیشہ تھا اور پھلوں کی وہ باہر صورت کر دیتے تھے برآمدات. وہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اب کیا کہا جاتا ہے, ہم نے اتنے دہشت مار دیے گئے, اتنے دہشت مار دیے. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہاں کے ماحول کو کتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. اسی طرح پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی آڑ میں انہوں نے باقاعدہ ڈرون حملے کیے جس پہ پاکستان احتجاج کرتا رہا. باقی کچھ حکمرانوں نے پاکستان سے, ماضی حکمرانوں نے امریکہ سے ساتھ بات کر کے خود اپنے ہی ملک پہ بمباری کروائی.
جی
تو بات صورت اب صورتحال ایسی نہیں, کیونکہ رائے عامہ جاگ چکی ہے. ایک شام ملک تھا
جی
جو استعمار کے خلاف ایک صد سکندری کی حیثیت رکھتا تھا اور اس نے لبنان میں
جی
مارونیوں کو مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 میں فلسطینیوں نے جو وہاں پہ جو لڑائی ہوئی جس میں اسرائیل نے حملہ کیا
جی,
تو جنوبی لبنان میں اسرائیل نے ایک پٹھو حکومت قائم کر دی تھی مارونیوں کی, اپنی 1000 فوج رکھی تھی اور 2000 مارونی کی تھی اور کرنل حداد اس کا صدر تھا. اس کو صرف حزب اللہ نے نکالا ہے 2000 میں. واحد مثال ہے کہ حزب اللہ نے عرب ممالک کو آزاد کرانے کے لیے صہیونیوں کو, اسرائیلیوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا
جی.
تو انہوں نے شیعہ سنی اختلاف پیدا کر کے حزب اللہ کو پہلے دہشت گرد قرار دیا. سب وہ دفاع کر رہا ہے, اسرائیل اس پہ کئی مرتبہ حملے کر چکا ہے لبنان پہ اور اس کے باوجود آپ اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کا الزام لگانے کی بجائے آپ جو مظلوم ہے جس پہ حملہ ہوا ہے, جس پہ جارحیت ہوئی ہے, آپ اس کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں. حماس کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے. اور تو اور جناب سعودی عرب, قطر, متحدہ امارات مرسی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کی صہیونی سازش کی حمایت کرتے ہیں
جی.
اخوان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں جنہیں امریکہ بھی دہشت گرد قرار نہیں دیتا
جی.
اور حماس کو بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں, جبکہ ایران ان دونوں کی حمایت کرتا ہے. مرسی پہ ایک الزام پہ یہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ریاست کے راز ایران کو دے دیے ہیں
جی.
اب بتائیے شیعہ سنی تفرقہ پیدا کر کے انہوں نے مسلم امہ کو تقسیم کیا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے شام کی جو استعمار کے خلاف ملائمت تھی اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے اس قسم کا جال بنا. اور جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو یہ تو جناب مشتبہ ہے کہ داعش کی امریکہ بےخنی کرنا چاہتا ہے. کیا وجہ ہے کہ امریکہ جیسا باوسائل ملک جس کے ایجنٹ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, وہ اسلحہ
جی
اور خوراک اور رسد جو ہوائی جہاز سے گراتا ہے نیچے
جی
تو وہ داعش کے ہاتھ لگ جاتی ہے, ان مظلوموں کے ہاتھ نہیں لگتی
جی.
اور اگر فرض کیجیے کہ ان کے ہاتھ لگی بھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ داعش کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں. صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور ترکی کو تو انہوں نے گزرگاہ بنائی ہوئی
جی.
سعودی عرب اور قطر, متحدہ عرب امارات وہاں سے اسلحہ فراہم کرتے ہیں. اگر واقعی شام میں صحیح معنوں میں واقعی بین الاقوامی برادری مثبت کردار ادا کرنا چاہتی ہوتی
جی
تو سب سے پہلے ان کو اسلحے کی ترسیل پہ پابندی لگانی چاہیے تھی, جو انہوں نے نہیں لگائی. اسلحے کی فراوانی, اس کی ترسیل جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شام کو انہوں نے جارحیت کا شکار اس وجہ سے بنایا کہ لبنان اور شام پہ اسرائیل کی پٹھو حکومت اور مارونی غالب آ جائیں
جی. بہت بہت شکریہ. اور اسلام آباد میں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہ صاحبہ موجود ہیں. فوزیہ شاہ صاحبہ السلام علیکم.
فوزیہ صاحبہ،
11 ستمبر کے مشکوک واقعات اور شام کے بحران میں کیا تعلق ہے؟
دیکھیے، آپ 11 ستمبر کی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا پہلے جاؤں گی.
جی،
1979 میں جب سوویت یونین کے خلاف ایک بات ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ نے کمیونزم کو یا کمیونسٹ کو ختم کر دیا یا روس کو ختم کر دیا، سوویت یونین کو ختم کر دیا، تو اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے اوپن تقریباً جو ہے اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں اوپن کی تھی. میں کسی طرح یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس نے، بش نے اس وقت غلطی سے کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ ہمیں تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ بعد میں اس نے، بے شک اس نے کہا کہ وہ غلطی سے کروسیڈ تھا، لیکن وہ کروسیڈ کا انہوں نے بات کر دی تھی، اور وہ انہوں نے واضح طور پہ ان ریاستوں کا، ان ممالک کا انتخاب کیا جو سمجھتے تھے کہ زیادہ ریزسٹنس ہے. مثلاً ہم دیکھتے ہیں لیبیا جو ہے وہ، اس کو ریزسٹنس سمجھی جاتی تھی. اسی طرح ہم شام کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، ایران کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں. ایران کو انہوں نے کیا کیا کہ جو اقتصادی پابندیاں لگا دی. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. یہ ایک اوپن جنگ انہوں نے اسلام کے اندر جو شروع کی. اور یہ ظاہر ہے کہ بڑا صاف سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف اسلامی ممالک میں انریسٹ پایا جاتا ہے، باقی جو ممالک ہیں ان میں تو کوئی ایسی صورت دکھائی نہیں دیتی. وہاں تو ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، امن بھی ہے، ساری جگہ دکھائی دیتی. تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ جو ایک، یہ دوسرے لیول تھا یا 11 ستمبر جو تھا، یہ ایک اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک انہوں نے ایک باقاعدہ ایپیسوڈ چلایا تھا. اور میں چونکہ اس وقت بھی یہ کنوینس تھی، اور بعد میں تو حقائق سامنے آ گئے کہ اس میں کس کا ہاتھ تھا، وہ کیا تھا، 9/11 کا واقعہ کیا تھا. اب اس میں یہ یقیناً انسانی ہلاکت ایک بھی ہو تو ہم اس کے خلاف ہیں، اور اس وقت جو 3,000 لوگ مارے گئے ہم ان پہ بہت زیادہ افسردہ ہیں، بے گناہ لوگ مارے گئے. لیکن انہوں نے اپنا ایک عزم پورا کرنے کے لیے، اور میں نے یہ تقریباً یہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو اپنے ناصف اخبارات میں لکھا تھا، اور اس وقت میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ بڑا واقعہ کر کے ہی بہت بڑا جو ہے واقعہ کیا جائے گا، اور وہ کوئی اس قسم کی بری اسلامی جو امہ ہے، اسلامی ممالک ہے، ان میں کوئی بہت بڑی جو ہے اس قسم کی وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. اور بالکل میں آپ سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ عراق کے حوالے سے کیا سامنے آیا، لیبیا کے حوالے سے کیا سامنے آیا، پھر ابھی ہم جو شام میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک تسلسل ہے، اور اس کو ہمیں اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس کے اعلی کار ہیں. ابھی بات، چونکہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، میں نہیں سمجھ سکتی، ہمارے بہت محترم جو ہے وہ جو گفتگو کر رہے تھے کہ وہ یقیناً اس میں انہوں نے بہت بات کی ہوگی، سیر حاصل انہوں نے بات کی ہوگی. بات یہ ہے کہ ہماری جو بدقسمتی کہنی چاہیے کہ اسلامی ممالک کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو ہے اسلامی ممالک جو ہے وہ اس کے ابھی بھی اعلی کار بنے ہوئے ہیں. جب یہ کمیونزم کے خاتمے کے حوالے سے، سوشلزم کے خاتمے کے حوالے سے جب انہوں نے اس وقت سوویت یونین کے خاتمے کی بات کی تھی، تو اس وقت بھی اسلامی ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بنے، اور انہوں نے یہاں ایک جنگ کی. بعد میں پاکستان میں تو بہت سے اسلامی جو اس میں تحریک میں شامل تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز پہ باضابطہ طور پہ انہوں نے معافی بھی مانگی کہ یہ ہماری غلطی تھی جو ہم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ کی. لیکن ابھی تک یہ اسلامی ممالک جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے. اسلامی ممالک جب، ظاہر ہے کہ میں بات کرتی ہوں، آپ کے بھی علم میں ہے کہ ابھی جو سب سے زیادہ افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، جو بدترین صورتحال ہمیں، جو خانہ جنگی کی صورتحال شام میں دکھائی دیتی ہے، تو ہمیں پیچھے ابھی بھی سپورٹ جو ہے اسلامی ممالک اس کو زیادہ جو ہے آگ بھڑکاتے دکھائی دیتے ہیں. وہ ہمیں اس وقت بھی اگر ہم نے اس صورتحال کو نہ سمجھا تو میرا خیال ہے آنے والا وقت جو ہے ہمیں پھر یہ کسی طرح، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اسلامی امہ بھی چیز ہے یا اسلامی ممالک بھی کوئی چیز ہے. ہم مکمل طور پہ اعلی کار بنتے جا رہے ہیں. کل کو اسرائیل کے بھی آپ اعلی کار بنیں گے، کل کو آپ، میرا خیال ہے امریکہ کے تو خیر اعلی کار ہے. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں 9/11 سے پہلے دیکھنا چاہیے. اور بالکل یہ ابتدا کی گئی اسی وجہ سے کی گئی کہ وہ قوتیں جو ہیں، جو ریزسٹنس رکھتی ہیں، جو قوت رکھتی ہیں، جو ظاہر کیا کہ کروسیڈ کی بات بھی ہوتی ہے، تو کون سے ممالک جو ہیں وہ زیادہ پختگی کے ساتھ چل سکتے ہیں. بہت سے، جس طرح میں نے یہ کہا کہ وہ تو ممالک ان کے ہمیشہ سے اعلی کار ہیں، تو ان ممالک کے خلاف جو آپریشن کیا گیا، میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکی کہ لیبیا کا جو کچھ ہوا، और जिस तरह उसको तबाह किया गया, जो कर्नल कजाफी के साथ जो कुछ किया गया और अभी बिशारुल असद के साथ जो कुछ किया जा रहा है, तो ये किस नाते से हम जो है इस्लामी ममालिक कहलाने के दावेदार हैं? हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हम एक, जाहिर है कि एक जिसको नाम दिया जाता है, चाहे वो मजहबी हवाले से हम नाम देते हैं कि उनके हम दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि हम तो उनके साथी बनते तो अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों को बाजाबता तौर पर जो है निशाना बना रहे हैं। तो ये मैं आपकी बात से जो है, जो आपने अपना इब्तदाइया कहा और जो आपके जो सवाल किया, मैं बिल्कुल इस पे जो है एग्री करती हूँ कि वो जो 9/11 का वाकया था उसकी इब्तदा ही इसीलिए थी।
बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। शाम का बहरान अपने पांचवें साल में दाखिल हो चुका है, किस रुख पे जा रहा है ये बहरान?
देखिए, वही जो बात हमने शुरू में की कि पहली बात तो ये है कि 9/11 में जो है हज़ारों लोगों को विक्टमाइज किया गया
जी,
और इसलिए वो इनोसेंट लोग विक्टमाइज हुए ताकि जो एक्सप्लॉयटिंग और कॉलोनियल पावर्स है वो अपना प्लान जो है नेक्स्ट 20 सालों का या 30 सालों का उसको जो है वो एक अमली जामा पहना सकें। तो उसकी जो है वो शक्ल जो है ज़ाहिर हुई अफ़गानिस्तान की सूरत में, इराक़ की सूरत में, शाम की सूरत में, लीबिया की जंग की सूरत में
जी।
तो अब जो शाम का बुरान है इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत जल्दी सेटल हो सकता है
जी।
उसमें हम देखने में आया कि पिछले कितने डिकेड से, दहों से, अशरों से जो है हमने देखा कि जो मिलिटेंट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स ईजाद किए जा रहे हैं, जिस जो कभी तालिबान की शक्ल में उभरते हैं, कभी अलकायदा की शक्ल में, कभी दाएश, कभी अन-नुसरा और कभी जो है किसी और नाम से। तो ये जो है, और ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी इस्लाम से कोई वाबस्तगी नहीं है
जी।
और ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान जो है वो जो है कितने लोग दाइश में जो है वो वेस्ट से आके दाइश के नाम पे जो है वो इस ग्रुप्स में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक जो है न फकत ये है, एक तो पहली बात तो ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो एक वसी प्लान है, जो भी यानी ट्रुथ की हक में आवाज़ उठाएगा, सच्चाई के लिए बात करेगा, ख्वा वो चाइना होगा, ख्वा वो रशिया होगा, ख्वा वो कोई और कंट्री होगा, उसको भी टारगेट किया जाएगा। यानी एक ये और टोटली ये भी है कि ये तो हम कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इन अशरों में टोटल जो है रिलीजन खुद जो है क्रिश्चियनिटी को भी टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा कि सीरिया में कितने क्रिश्चियन जो है उनके चर्चेज जो है वो ख़राब कर दिए गए, और कितने इसमें यानी ये मसला है कि ये लोग जो इस किस्म की पीछे हैं उनके नज़दीक ह्यूमन वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ की कोई अहमियत नहीं है। वो ये है कि एक मटेरियल थिंकिंग है बहरहाल, जिसमें ये है कि ज़ायोनिस्ट को जो है वो सबसे ऊपर रखना है, उनकी सुप्रामेसी जो है ख़ा वो मीडिया में हो, ख़ा वो मिलिट्री पावर में हो, ख़ा इकनॉमिक हवाले से हो, उसमें जो है हर 10-20-30 साल के बाद कुछ मुल्कों को जो है टोटली तौर पर जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हम सामने आ जाती है। सिर्फ ये कि इस खित्ते में इसराइल की सुप्रामेसी बरकरार रहे। अब शाम का मसला जो है हल हो सकता है, शाम में जो है ज़हरी सी बात है कि अगर ख़ुद अवाम को इजाज़त दी जाए, शाम की अवाम को जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ जो है वो मफादात हैं। अभी आप देखें कि टर्की किसी दौर में दाइश का जो है ऑयल पार्टनर बना रहा और मिल के गैस और जो है वो तेल बेचा गया, किसी दौर में आप देखते हैं कि सऊदी, कतर या जो ये ममालिक हैं इन्होंने एक्सट्रीमिज़म और मिलिटेंसी फैलाने के लिए दाइश को जो है वो किया। तो अब मसला ये है कि अगर बी तरफी से, अगर लॉजिक के साथ, अगर इनफ्लेक्सिबिलिटी के साथ, अगर पॉलिटिक्स के मवाजिन को रियायत करते हुए, सब कुछ करते हुए शाम का मसला, और अगर ये कि सब ग्रुप्स जो है उनको शाम में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और शाम का जो है वो एक पॉलिटिकल सलूशन होना चाहिए, तो ये मसला जो है आज रशिया भी मीडिएशन के लिए तैयार है, आज ईरान ने भी अपनी मीडिएशन के लिए, सासी के लिए जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह चुकी है, हर डिप्लोमेटिक चैनल यूज़ होना चाहिए, نیگوسیشن ہونے چاہیے سب سے پہلے کہ جو ملک جو ہے جو داعش کی حمایت کر رہے ہیں ان کو ٹوٹل جو ہے اس کے جو ہے وہ حمایت بند کر دینی چاہیے. لیکن سب سے بڑا پھر مسئلہ یہی رہے گا کہ جب یہ گروپ جو ہے اعلی کار بن جاتے ہیں, دیکھیے اب سعودی نے جو ہے یمن پہ حملہ کر دیا, اب اس کا مطلب یہ کہ خود یمن کے اندر جو ہے جو کہ بالکل جو کہ ایک پولیٹیکل ٹولس کے ذریعے ڈپلومیسی کے ذریعے جس میں یو این خود انوالو تھی ان کو بھی اجازت, یعنی جتنے آپ جو ہے اسرائیل سعودی عربیہ یہ کسی انٹرنیشنل رول کی انٹرنیشنل نورم کی جو ہے وہ پابندی نہیں کریں گے, ایون یو این کے چارٹر کو وائیولیٹ کریں گے, سب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل لا ہے اس کو وائیولیٹ کریں, کس لیے؟ چونکہ امریکہ جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے. تو یہ تو کوئی یعنی یہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ہرج مرج, اور یا اب یہ بھی نہ کہیں کہ امریکہ حمایت کر رہا ہے بلکہ یہ کہیں گے کہ انٹرنیشنل زایونسٹ لابیز حمایت کر رہی ہیں. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اس ایک اقلیت زایونسٹ گروپس نے پوری دنیا کو جو ہے خود امریکہ کو بھی جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے. اب جب تک یہ مسائل جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا, یا وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ شکست کھا چکے ہیں جیسا کہ ہے کہ وہ شام میں ابھی زایونسٹ لابیز کو شکست ہو رہی ہے, عراق میں آلریڈی ان کو شکست ہو چکی ہے, تو اب یہ تو ممکن ہے کہ سچویشن میں وہ ریٹریٹ کر جائے. لیکن اگر جیسے وہ شروع میں سچویشن جا رہی تھی تو اگر ان کو اس طرح موقع مل جائے تو پھر تو وہ سارے اسلامک ملکوں کو جو ہے وہ ڈسٹرکشن اور تباہی کی طرف لے جائے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پرشین گلف کے کنٹریز اسپیشل سعودی عربیہ قطر ہے, اس میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پہ عوام کے نمائندہ حکومت ہو, ایک قسم کی ایسی حکومت ہو جس میں کسی حد تک جو ہے ڈیموکریٹک ایلیمنٹس پائے جائے تاکہ وہ عوام کی امنگوں کے خلاف
کوئی اقدام نہ کرے,
زایونسٹ کا اعلی کار بن کے اپنے ملکوں کو جو ہے اسلامی ملکوں کو تباہ کرنا اور ان کے اس میں کنٹریبیوشن نہ کرے. تو ابھی بھی شام میں جو ہے نیگوسیشن جس میں جو ہے پریزیڈنٹ اسد جو ہے وہ پارٹ آف سولوشن ہے, پولیٹیکل گروپ پارٹ آف سولوشن ہے, لیکن کوئی ٹیررسٹ گروپ کوئی ملیٹنٹس کوئی جو ہے
ان کو شامل
نہ کیا جائے.
بہت بہت شکریہ جی پروفیسر صاحب. جناب تارکین وطن کے بحران نے آج پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رکھی ہے. یورپ میں ان تارکین وطن کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, جس طرح سے وہاں کے میڈیا کے افراد اپنے وطن اور گھر بار سے محروم ہونے والے ان تارکین وطن کے تعلق سے بدترین نسل پرستی اور تعصب کا ثبوت دے رہے ہیں, وہ سب اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس بات کا سب اعتراف کر رہے ہیں کہ اس بحران کا سرچشمہ شام کا بحران ہے. اس تناظر میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ مغربی دنیا شام کے بحران کے حل کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرے, ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرے, دہشت گردوں کی حمایت سے دستبردار ہو جائے اور اس بحران کے پرامن اور سیاسی حل کا راستہ اختیار کرے؟
میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اور جیسا کہ ابھی ہمارے رفقائے مذاکرے نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ شروع تو ہوا شام سے, اس سے پہلے افغانستان سے اور عراق سے, اور میں کہوں گا جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہولوکاسٹ کے تناظر میں فلسطین سے شروع ہوا اور پھر یہ پھیلتا چلا گیا. یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں جناب, اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. خیر تو یہ بالآخر اب یہ سیلاب بلا جو ہے ان کے گھر جائے گا. ابھی سے پریشان ہونے لگے ہیں کہ اتنا جمع غفیر جو ہے مہاجرین کا, تارکین وطن کا, ان کے ساحلوں کی طرف رخ کر رہا ہے. تو بہر صورت ان کے لیے عوام کے لیے تو رمے فکریہ ہے, اگر عوام کا واقعی ان کی حکومتوں پہ کوئی اثر ہے تو یہ گویا مغربی مالک کے جمہوری نظام کا امتحان ہے, آزمائش ہے کہ کس حد تک وہ عوام کی امنگوں کو اور رائے عامہ کو اپنی پالیسی پہ اثر انداز ہونے کا موقع دیتے ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری تماشا جو ہے وہی ہے جیسا اقبال نے کہا ہے, وہی ساز کوہن یورپ کا جمہوری نظام جس کے پردے میں نہیں نیا غیرت نمائے قیصری. تو میں تو سمجھتا ہوں قیصری کا جو عنصر ہے وہ غالب ہے ان پہ, میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ بھی مہاجرین اور تارکین وطن پہنچ جائیں تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. کیا انہوں نے فلسطین کے مہاجرین کو نہیں دیکھا کہ وہ شام میں گئے, لبنان میں گئے, قطر میں گئے, کویت میں گئے, لیکن ان کو یورپ میں جس طرح سے امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ شام کے لوگوں. لیکن یہاں میں ایک بات اور عرض کروں گا صاحب, دیکھیے جہاں تک یورپی ہیں ان کی نسل, ان کی تہذیب, ان کا مذہب, ان کے تعصبات, ان کی نفسیات جو ہیں, ہم اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ ان کے دل میں کوئی جگہ ہوگی, ان کے اندر کوئی عزت ہوگا. لیکن سعودی عرب اور قطر متحدہ امارات کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ان مہاجرین کو اپنے یہاں بسانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ان ممالک کے بارے میں آپ بتا دیں, سعودی عرب کے بارے میں, اتنی بڑی سرزمین, اس کا رقبہ بڑے صغیر سے زیادہ ہے, اگر زیادہ ان تو اس کے برابر ضرور ہے. انہوں نے کتنے مسلمان, کتنے افغان پناہ گزینوں کو انہوں نے اپنے دامن میں پناہ دی ہے. ایران نے, پاکستان نے لکھوکھا پناہ گزینوں کو اپنے یہاں پناہ دی, بارصورت وہ بھارت صورت وہاں پہ عزت آبرو گزرنے کے بسر کریں مسلمان بھائیوں کے ساتھ. یہ سعودی عرب میں اس نے افغان جہاد میں تو تربیت دی, اسلحہ فراہم کیا اور امریکہ کی جنگ لڑی وہاں پہ بارصورت, لیکن اس سے جو پیدا شدہ اثرات پیدا ہوئے تو کتنے مہاجرین کو اس نے پناہ دی, کتنے شامیوں کے سعودی عرب نے پناہ دی, متحدہ عرب امارات نے کتنے کو دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ممالک ہیں یورپ کے, انہیں ہم سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اب شام کے عوام کے اندر خود ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حالات کو اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے قربانیاں تو دے رہے ہیں, اب منظم اور متحد ہو کے ان سازشوں کو ختم کر دیں جس کا سازش نے ان کو شیعہ سنی دھڑوں میں یا مخالفین میں متحاربین میں پیدا کر رکھا ہے, بانٹ رکھا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شام کی قیادت کو ابھرنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال میں کروں گا فوزیہ شاہد سے. فوزیہ شاہد صاحبہ, روس نے شام کی فوجی مدد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور اسی کے ساتھ اس نے دوسرے ملکوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر شام کے بحران کو حل کرنا ہے, شام کے عوام کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نجات دلانی ہے, تارکین وطن کے سیلاب کو روکنا ہے تو شام کی حکومت کی مدد کی جائے تاکہ وہ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے ملک کو پاک کر سکے.
دیکھیے میں ذاتی طور پہ تو کسی بھی دوسرے ملک کی مداخلت زیادہ اس کو میں بہتر نہیں سمجھتی, لیکن جو شام کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, دیکھیے اس میں ایک بڑی بھاری تعداد میں جو ہے وہ اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے انہیں, جو متحارب گروپ ہے جو حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے, ظاہر خانہ جنگی کی جو صورتحال پیدا کی گئی ہے, اور جس طرح ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ میں جو آپ کے پاس بھی حقائق سامنے آ رہے ہیں, سب کے سامنے پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے ان کو کمک مل رہی ہے, کہاں سے ان کو اسلحہ مل رہا ہے, کہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے, صورتحال ہے. اس میں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جو روس کا یہ اقدام ہے اور اس کو میں بالکل سمجھ رہی ہوں. وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں کسی بھی جنگ کے بہت خلاف ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ بالآخر انہیں مذاکرات پہ آنا پڑے گا, مذاکرات کے ذریعے یہ حل ہوں گے اور امن کے ذریعے جو بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن ایک اتنی بری طرح انہوں نے فورس کر دیا ہے, اتنی بری طرح وہاں جو بیرونی ہاتھ ہیں وہ اس طرح اس میں ایکٹیو ہو رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے یا کچھ عرصہ ہم نے پہلے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا یا ترکی کی طرف سے یہ بات کی گئی یا سعودی عرب کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ وہ داعش کے خلاف ان کے اڈوں پہ کوئی حملہ کریں. میرے اسی وقت بھی میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ داعش کے خلاف ان کے, بلکہ وہ اس پہ ایک باقاعدہ طور پہ وہ دائرہ کی شہری آبادی کو بھی نشانہ بنانا چاہتے ہیں, وہ اس میں ہی ایک جنگ کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب جو صورتحال ہو گئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک فورس, دائرہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس جو ہے وہ امریکہ وہاں باقاعدہ طور پہ وہاں حملہ کرنے جا رہا تھا, اور اگر اس وقت چین اور روس نہ آتے تو ایک صورتحال انتہائی تباہ کن ہو چکی ہوتی. ابھی بھی کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے لیکن وہ بہت ہی بدتر شکل ہو چکی ہوتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت روس کی جو تھریٹ ہے اور ظاہر ہے اس کی یہ کرنا کہ اس کی مدد کے لیے لوگوں کے لیے پہنچنا, اور یہ میں اس کو ابھی تک اس لیے تھریٹ کا نام دے رہی ہوں کیونکہ روس بھی یہ چاہ رہا ہے, اور اس نے ماضی میں اس کا ہم یہ کردار دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مذاکرات کی بات کی ہے, وہاں ایک بہتر حالات پیدا کرنے کی بات کی ہے, और वो अगर इस वक्त जो रेबेल्स हैं या जो इस वक्त बागी हैं या जिस तरह उन्होंने असला रखा हुआ है और जिस तरह वो नबर्दा आजमा है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये एक अहम जरूरत है कि तमाम इंसानियत के नाते, जिस तरह भी बातें हो रही हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि लाखों की तादाद में लोग जो है वो सफर कर रहे हैं, पूरी निस्फ आबादी जो है वो कहा जा रहा है कि शहर की जो है मुतासिर हो रही है, या वो अंदर अपने मुल्क के अंदर डिस्प्लेस है या बाहर जा रहे हैं या दूसरे मुल्कों में, जिस तरह की भी बात हो रही है, तो ये एक बहुत ही हॉरेबल है। और मैं समझती हूँ कि जब तक पूरी इस कुव्वत के साथ, जिसमें मैं उनको जरूर कहूंगी जो समझती हैं कि शाम में अमन होना चाहिए, और ये भी समझती हैं कि शाम के अंदर हुकूमत करना शाम के लोगों का काम है, ये नहीं है कि आपकी पसंद का कोई शख्स नहीं है तो आप इसको हटा दें, बशारुल असद जो है अमेरिका को पसंद नहीं है तो उसको हटा दें। अब ये शाम का मुकम्मल तौर पे उसकी स्वाधीन है, उसको अपना मसला हल करना चाहिए। और इस सूरत में अगर जो बात हो रही है, जो सबसे अहम बात है, और मेरे ख्याल में वो मैं इसमें जो रूस ने अपनी एक मेडिएशन की बात की है, उसने ये कहा है कि वो सालिसी करने को तैयार है,
जी
तो अगर वो किसी भी शक्ल में ये सामने आता है तो अमन कायम होता है, तो यकीनन वो खित्ते के लिए, पूरे इलाके के लिए बहुत अहम है। लेकिन यहाँ तो हमें अजाइब भी कुछ और दिखाई दे रहे हैं, हमें
जी
तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ उन्होंने ये सोच लिया है कि वहां की हुकूमत को खत्म करना है, वहां के हुक्मरान जो है उसको खत्म करना है, या वहां के सदर को खत्म करना है, उन्होंने तो
जी
टारगेट ये रखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में ये जो है मुज़ाकरात भी मुमकिन नहीं हो पाते। तो दोनों फरीकैन को मेरा ख्याल में एक ऐसी फिजा पैदा करनी पड़ेगी कि वो अमन के लिए चले बातचीत, और उसके लिए मैं भी बिल्कुल इतफाक करती हूँ कि जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वहां के लोगों में किसी ना किसी मेडिएशन के जरिए, किसी ना किसी जरिए उनको
जी
आमादा करना पड़ेगा कि वो बातचीत पे आए, असले का इस्तेमाल खत्म करें, क्योंकि बेजा जो है इस्तेमाल असले का, वो बेगुनाह लोग मारे जा रहे
जी
हैं
जी
और इतनी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई भी शाम का शख्स ऐसा नहीं होगा, कोई शामी ऐसा नहीं होगा कि रात को जो सुकून से सोता हो। फिर सबसे बड़ा मसला वहाँ इंसानियत का वो पैदा हो चुका है, वहाँ अद्वियात का मसला पैदा हो रहा है, वहाँ खुराक का मसला पैदा हो रहा है, और ये रास्ते जो है वो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि मजीद जो है उसको मजबूत कर दिया जाएगा। तो ये जो हलाकतें इस हवाले से होने का खदशा है, उसको
जी
कौन जिम्मेदार होगा? अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से यकीनन एक पिछले साल कोशिश की गई, हम उसको
जी
समझते हैं कि चले इत्तेहाद उसने की थी, लेकिन उस कोशिशों को जो जनेवा मुज़ाकरात थे किस तरह उसको बर्दाश्त किया गया, तो मेरे ख्याल में अब ये भी जिन्होंने उसको तबाह किया था मुज़ाकरात नहीं होने
जी
दिए, उनको भी तो कहीं किसी कटहरे में लाना होगा, वो
जी
कटहरे में आएंगे फिर ही किसी तरह बात होगी, क्योंकि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो मुलजमान कह लीजिए, मुजरमान कह लीजिए, जो बाहर की
जी
फोर्सेज जो वहां अंदर
बहुत बहुत
उसको
शुक्रिया
बिल्कुल शाम को तबाह कर रही है, वो
जी,
फोर्सेस जो
बहुत
है वो
बहुत
अभी भी
शुक्रिया
उसी तरह
फौजिया
है,
शाह
अभी
साहबा।
वो किसी
हमारा प्रोग्राम जी हमारा प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है, इसी के साथ हम डॉक्टर जाफर रजी खान और प्रोफेसर शमीम अख्तर के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल रूस ने सालिसी की पेशकश भी की है और रूसी सदर ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक नया बैन अलाक्वामी इत्तेहाद बनाने की तजवीज़ भी पेश की है, और इस बात पर जोर दिया है कि इस नए इत्तेहाद को मुल्कों की अर्जी सालमियत और उनके इकतदार आला के तहफ्फुज़ का ख्याल रखना चाहिए। प्रोग्राम के बारे में हमें नाज़रीन की राय का भी इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुक्रिया जनाब।